نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وبعد البنات ومنع وهات. محترم حضرات، اس حدیث سے متعلق میرا بیان چل رہا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف صاف بیان فرما دیا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے اپنی ماؤں کی نافرمانی کو. اس سے متعلق تو میں بیان کر چکا ہوں، تفصیل سے گزر گیا. دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تمہارے اوپر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کو. بس اسی پر میرا بیان چلا تھا تھوڑا سا، پھر وقت ختم ہو گیا تھا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جاہلیت کے دور میں اسلام سے پہلے ملک عرب میں جو جہالت کی اندھیریوں میں گھرا ہوا تھا، ایک یہ رسم بھی آ گئی تھی کہ اکثر و بیشتر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور بعض قبائل اپنے بیٹوں کو بھی، حالانکہ ان قبائل کے نزدیک بیٹوں کی بڑی قیمت تھی، اس لیے کہ وہ باپ کے معاون اور مددگار ہوتے تھے. لیکن ان کی جہالت کہ وہ ان کو بھی زندہ درگور کر دیتے تھے. زندہ درگور کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس زندہ بچی کو یا زندہ بچے کو انہوں نے پکڑا، گڑھے میں ڈالا اور اوپر سے مٹی پھینک ڈال دی. لاکھ چیخے لاکھ چلائے ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا تھا. یہ اتنی بدترین رسم تھی اور سنگین، دل کی سنگینی اور دل کی سختی پر دلالت کرنے والی تھی. کون ہے جو اپنی اولاد کو اس طریقے سے مار دے؟ لیکن وہ اس کے اندر فخر سمجھتے تھے، جس کی بہت سی وجہ تھی. بعض کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے اور بعض کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے. ایک وجہ تو یہ تھی، بچیوں کے اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے سلسلے میں، کہ وہ اس بات کو معیوب سمجھتے تھے اور آر سمجھتے تھے، اپنے لیے باعث شرم سمجھتے تھے کہ کوئی ان کا داماد بن جائے اور یہ اس کے سسر بن جائے، اس کو وہ آر سمجھتے تھے. تو اس لیے اس کے بڑے ہونے سے پہلے ہی زندہ درگور، تاکہ یہ شرم ان پر لاحق نہ ہو اور یہ آر ان کو نہ لگے. قرآن کریم نے 14 پارے میں اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ تو ایسے بدترین قسم کے ظالم ہیں کہ جب ان کو کسی بچی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل کے اندر گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ منہ چھپائے چھپائے پھرتے ہیں اپنے قبیلے سے اور اپنے رشتہ داروں سے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بدترین قسم کی خبر سنائی گئی ہے کہ بیٹی پیدا ہو. قرآن کریم میں یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اس آیت میں اسی کو بیان کیا ہے کہ وہ منہ چھپائے پھرتے ہیں اپنی قوم سے کہ ہمیں کتنی بری خبر ملی ہے، اور پھر ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یہ خیال ہوتا ہے کہ کیا اس کو اسی طریقے سے ہم زندہ رکھیں اور ذلتیں اٹھاتے رہیں، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں دبا دیں. تو ایک تو آر اور ننگ اور شرم و حیا ان کے قول کے اور ان کے ذہن کے مطابق ان کے اوپر آتی تھی، اس لیے وہ یہ کام کیا کرتے تھے، اور ایسے بدترین طریقے سے کرتے تھے. ایک حدیث شریف مجھے یاد آ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حاضر ہوئے اور ایمان اسلام قبول کی، اور اسلام سے تو تمام گناہ ما قبل کے سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں. وہ یہی کام کرتے تھے، اسلام لانے سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کوئی اس کے اوپر رحم نہیں آتا جب تم ایسا کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں ایک واقعہ سنا دوں. میرے بچی پیدا ہو، مجھے اس سے بڑی محبت، اور اسے دفن کرنے کو اور زندہ درگور کرنے کو دل نہ چاہے، حتیٰ کہ وہ 7-8 سال کی ہو گئی، لیکن پھر میرے اوپر شیطان سوار ہوا کہ میں یہ ذلت کیسے برداشت کروں گا. اس لیے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا اس کو نہلا دھولا کر اچھے کپڑے پہنا کر تیار کرو، میں اسے اس کی ننیال میں لیے جاتا ہوں.
نانی کے پاس اس نے تیار کر دیا، بیوی بھی خوش کہ چلو اسے زندہ چھوڑ دیا. کہتے ہیں کہ پہلے سے میں نے راستے میں گڑھا تیار کر رکھا تھا، جب اس گڑھے کے پاس وہ بچی پہنچی، اچھی اچھی باتیں کرتی ہوئی جا رہی تھی، تو جب اس گڑھے کے پاس پہنچی تو میں نے اسے اٹھا کر اس کے اندر پھینک دیا. اور وہ چیخ رہی ہے کہ ابا کیا کر رہے ہیں، ابا کہاں پھینک رہے ہیں، ابا چوٹ لگ گئی، لیکن میں نے کچھ نہ سنا اور میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا حتیٰ کہ اس کی آواز بند ہو گئی. یہ سنگین چیز تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس قدر بری رسم تھی. اس سے قرآن کریم نے روکا. تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ اس کو اپنے لیے باعث آر اور باعث شرم سمجھتے. دوسری وجہ ایک اور تھی جس کو قرآن کریم نے بیان کیا، اور وہ یہ تھی کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ہم ان کو کہاں سے کھلائے پلائیں گے. چنانچہ قرآن نے دو جگہ اس کو بیان کیا، سورہ انعام میں اور سورہ بنی اسرائیل میں. سورہ انعام میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی مفلسی اور تنگ دستی کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. یہاں اولاد کے لفظ آیا جس میں بچے بھی داخل بچیاں بھی داخل. جس کا یہ نظریہ ہوتا تھا کہ ہم اسے کہاں سے کھلائے پلائیں گے، تو وہ نہ بچی کو دیکھتا تھا، نہ بچے کو، نہ لڑکی کو، نہ لڑکے کو، بس اسے تو زندہ درگور کرنا ہے.
اس طریقے سے وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے محض اس نظریے پر کہ ہم انہیں کہاں سے کھلائے پلائیں گے. قرآن نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق, اپنی مفلسی کے خوف سے, اپنی تنگ دستی کے خوف سے بچوں کو نہ مارو. نحن نرزقکم وایاہم, کیا سمجھتے ہو تم, ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے, رزق کے ٹھیکیدار تم نہیں ہو, رزق کے ذمہ دار تم نہیں ہو, بلکہ اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے. جس طرح تمہیں دیا ہے اس طرح ان کو بھی دے گا. اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی اسی مضمون کو تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں جن کے اندر بڑی حکمت ہے اور بلاغت ہے, بیان کیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, مفلسی کے خوف سے بچوں کو نہ قتل کرو, بچوں کو نہ مارو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, ان کو بھی ہم رزق دیں گے اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں. گویا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا اپنی نادانی اور جہالت سے کہ بچوں کا رزق ہم دینے والے ہیں, بچوں کے کھلانے پلانے کے ہم کفیل ہیں, ہم دیں گے تو یہ کھائیں گے, نہیں دیں گے تو نہیں کھائیں گے. کہاں سے ہم کمائی کرتے پھریں گے اور کہاں سے ان کے لیے لاتے پھریں گے. اس لیے وہ ان کو قتل کر دیا کرتے. یہیں سے ایک بات اور معلوم ہو گئی, اگر اور وجہ بھی ہیں قتل کرنے کی وہ میں بعد میں عرض کروں گا, کہ یہی نظریہ آج مسلمانوں میں پھیلایا جا رہا ہے دشمنان اسلام کی جانب سے, اور اس کو بڑا اچھا نام دیا گیا ہے جس کو سن کر آدمی قبول کر لے, خاندانی منصوبہ بندی, یہ نام دیا گیا ہے. اور وجہ اس کی یہی بیان کی گئی کہ خوشحالی آئے, اور یہ بیان کی گئی ہے کہ کسی کو تنگ دستی نہ ہو. بڑے بڑے فوٹو, بڑے بڑے اشتہار اور سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں جن پر بتایا, یا تصویروں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو جس کے ایک دو بچے ہیں وہ کتنا خوشحال, اور جس کے پلنٹی ہوں بچے ہیں وہ کتنا نادان. یہ سب خیالی اور فرضی چیزیں. یہ نظریہ اگر بن جائے کسی مومن کا, یقین رکھیے کہ اس کے گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شک نہیں, یہ گناہ کبیرہ ہے, اور اس کے بڑے بڑے مفاسد ہیں, بڑی خرابیاں, ایسی خرابیاں ہیں کہ جو سیاسی اعتبار سے اور دفاعی اعتبار سے اور دنیا میں روب و داب کے اعتبار سے اس مسلم قوم کو بالکل ختم کرنے والی ایسی خرابیاں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ آبادی چین میں ہے, وہ آپ جانے کتنی ہوگی, پوری دنیا لرزتی ہے اس سے. یہ بڑے بڑے جادوگر جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں تباہ کرنے کی فکر میں ہیں, چین سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی آبادی بہت زیادہ ہے, کثرت آبادی سے روب پڑتا ہے. ہماری آبادی ایک زمانے میں 12 کروڑ تھی, جو دشمنوں کے دلالوں نے ختم کر کے 10 کروڑ تک پہنچ, 5 کروڑ تک پہنچا دیا. اس وقت جو روب و داب تھا پاکستان کا, وہ بعد میں نظر آیا. کیوں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ آپ حضرات سیاست سے خوب واقف ہیں, اور مجھ سے زیادہ آپ اس مرد اس میدان کے شہ سوار ہیں, میں تو اس سے واقف بھی نہیں بالکل. ذرا بتائیے اس زمانے میں 1970 میں یا اس سے پہلے جو آبادی تھی 12 کروڑ کی مسلمانوں کی دونوں بازوؤں کو ملا کر, ایک روگ تھا اس کا, دشمنوں کے ایجنٹوں نے اس کو ختم کیا, اور اس بازو میں 5 یا 6 کروڑ چھوڑ دی, باقی وہیں پر رہ گئے. وہ روگ باقی نہ رہا, وہ شان و شوکت باقی نہ رہی, دنیا پر جو ایک ہیبت تھی وہ ہیبت ختم ہو گئی, کافروں پر جو ایک لرزہ تھا اس تعداد کی وجہ سے وہ جاتا رہا. یہ نسخہ پہلے انہوں نے اپنے یہاں استعمال کیا, لیکن جو ان میں ذی شعور ملک تھے وہ اس کی خرابیاں دیکھ کر اس کو چھوڑ بیٹھے. جیسے فرانس, آپ جانتے ہیں فرانس کا ایک مسلک اور اس کی عقل علیحدہ ہے, وہ ان کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے اس کے اختلافات رہتے ہیں. فرانس نے اس منصوبہ بندی کو جافذ کیا اپنے, نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی تعداد کم ہو گئی, اور کم ہونے کے ساتھ ساتھ فوجی اور دفاعی اعتبار سے بھی وہ تقریباً نل ہو گیا, کم ہو گیا. اب اس کی آنکھیں کھلی, اس نے اس منصوبے کو چھوڑا اور قانوناً منسوخ کیا. نہ صرف یہ کہ منسوخ کیا بلکہ اس کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کی اس طریقے پر کہ اگر کسی کے 2 سے زیادہ بچے پیدا ہوں تو یہ الاؤنس ملے گا, 3را ہو جائے تو پھر یہ الاؤنس ملے گا, 4تھا ہو جائے تو پھر اتنا الاؤنس اور بڑھ جائے گا, 5واں ہو جائے تو آپ وہاں کا قانون اٹھا کر دیکھیں. انہوں نے اپنی آبادی کو رفتہ رفتہ اس حوصلہ افزائی سے اور اس کالے اور خلاف اسلام قانون کو منسوخ کر کے ایک مقام اپنا بنا لی. ہم ہیں کہ اپنی عقل پر ہم نے پتھر مار لیے, پردے ڈال لیے, اور اس طرف ہماری نظر نہیں جاتی. دفاعی اعتبار سے بہت ضروری ہے قوت کا ہونا اور افرادی قوت کا ہونا, افرادی قوت بغیر کثرت آبادی کے نہیں ہوگی. جتنی افرادی قوت زیادہ ہوگی اتنے ہی دشمن لرزہ براندام رہیں گے, اور یہ بغیر اس کے نہیں ہو سکتی. اس لیے ہمیں کمزور اور کمزور تر کرنے کے لیے اور اپنا غلام بنائے رکھنے کے لیے یہ منصوبہ یہاں پر جاری کیا, اور قانون بھی جاری کر دیا, اور حوصلہ افزائی بھی اس منصوبے کی گئی. کیا ظلم ہے, قرآن کریم تو یہ فرمائے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, ان کہ الودود الولود فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ. مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو, ہر امتی کو خطاب کر کے فرمایا کہ جو محبت کرنے والی ہو تم سے. نمبر 1, یعنی راستہ چلتے پھرتے نہیں, محبت کرنے والی کو نکاح کرو, اور الولود جس کے کثرت سے اولاد ہوتی ہو اس سے نکاح کرو. اولاد جس سے کثرت سے ہوتی ہو, جس کے کثرت سے بچے پیدا ہوتے ہو, اس سے نکاح کی ترغیب دی آپ نے, اور پھر اسی وجہ بیان فرمائی, فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ, اس لیے کہ میں قیامت کے دن تمام دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا, فخر کروں گا. یہ فخر فرما رہے ہیں آپ کثرت سے, کہ زیادہ سے زیادہ یہ امت ہے. اور امت کیا کر رہی ہے کہ کم سے کم اپنے آپ کو ہم کریں,
قرآن کیا کہتا ہے، حضور کیا فرماتے ہیں، اور ہماری یہ بے ڈھنگی عقلیں کیا کہتی ہیں. ذرا خیال فرمائیے. تو کثرت اولاد شریعت کے اندر اور حدیث کے اندر مقصود اور مطلوب ہے. بس یہیں سے وہ فلسفہ بھی سامنے آ گیا کہ اسلام نے چار عورتوں سے بیک وقت نکاح کرنے کی اجازت کیوں دی ہے. اس کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگرچہ اور بھی اس کے اندر فلسفے ہیں، حکمتیں ہیں، لیکن اس وقت چونکہ یہی زیر بحث ہے اس لیے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیوں چار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی. اس لیے کہ چار سے نکاح ہوگا تو اگر ایک ایک بھی بچہ پیدا ہوا چار بچے ہو گئے، دو دو پیدا ہوئے تو آٹھ ہو گئے، تین تین پیدا ہوئے تو بارہ ہو گئے، چار چار پیدا ہوئے تو سولہ ہو گئے، اور ایک مرد سے اتنے بچوں کا پیدا ہونا کوئی بعید نہیں. اللہ نے مرد کو اتنی قوت عطا فرمائی جیسا کہ آپ حضرات خوب جانتے ہیں اور ڈاکٹر صاحبان بھی جانتے ہیں. قوت عطا فرمائی. حضرت زبیر ابن عوام مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں آیا ہے حدیث شریف میں، بخاری میں ہے یہ واقعہ موجود، واقعہ لمبا ہے، کہ جب ان کی شہادت ہونے والی تھی اس سے اس وقت ان کے نکاح میں چار بیویاں تھیں اور 18 اولاد تھی جو زندہ تھی، اس سے پہلے جن کی وفات ہو گئی ان سے بحث نہیں، 18 اولاد، 9 لڑکے 9 لڑکیاں، اتنی اولادیں. تو اب کیسے ہو گئیں یہ اولادیں؟ وہ نکاح کرتے تھے، حضور کے حکم پر عمل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا تھا. چنانچہ جس کی اتنی اولاد ہو جائے، آج کل کے اعتبار سے بھی محلے والے ڈرتے ہیں اس سے. ڈرتے نہیں تو کم سے کم خیال اس کا رکھتے ہیں، ستانے کی ہمت نہیں کرتے اسے کہ یہ تو پورا قبیلہ ہے 20-25 افراد کا، یہ تو سب ہمارے اوپر آ جائے گا. مطلب یہ ہے کہ کثرت تعداد اور کثرت اولاد یہ مقصود ہے شرعاً، یہ کوئی ایسی چیز نہیں. بہرحال آج کل کے اندر، آج کل میں تو یہ چیز چل رہی جو بالکل خلاف قرآن، خلاف حدیث اور خلاف اسلام. یہیں سے میں ایک اور مسئلہ بھی بیان کر دوں گا جو موجودہ خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق ہے. یہ تو میں عرض کر ہی چکا کہ اس تصور سے کہ ہم اس کو کہاں سے کھلائیں گے یا ہماری زندگی غربت والی اور ناداری کی ہو جائے گی، یہ تصور تو گناہ کبیرہ ہے. ارے بھائی، تمہیں کس نے کھلایا؟ ماں باپ کیا کرتے ہیں، کہاں سے کھاتے ہیں؟ مسئلہ بعد میں بیان کروں گا، ذرا اسے عرض کر دوں. کیا ماں باپ دانا پیدا کرتے ہیں گندم کے اندر، یا اس کے اندر، اس دانے کے اندر جو آٹا ہوتا ہے اس کو داخل کرتے ہیں، یا وہ گندم کا دانا زمین سے نکال لیتے ہیں، یا اس دانے کو پکنے اس کو پکا دیتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتی ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے. یہ تو اتنا کام کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ زمین کو ذرا نرم کر دیا، دانا ڈال دیا، پھر پانی پلا دیا، اس کے بعد کچھ نگرانی کر لی، اللہ نے کھیتی تیار کر دی. کیا اولاد کے سلسلے میں یہ نہیں ہو سکتا؟ اور یہ قانون ہے اللہ رب العزت کا، جس کے طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا ہے کہ ہر دنیا میں جتنا بھی رزق ہے یا جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اللہ کے پاس. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے بھرپور خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. لیکن وما ننزلہ الا بقدر معلوم, جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہم اتار دیتے ہیں. یہ قرآن کریم میں 14 پارے میں آئے, خزانے بھرپور ہیں, کبھی ختم نہیں ہوں گے, بلکہ کمی بھی نہیں آئے گی ان میں, البتہ بقدر ضرورت اتریں گے. ہم اپنی ضرورت کو کثرت اولاد سے زیادہ کر لیں, زیادہ خزانے آئیں, کم کر لیں تو کم خزانے آئیں, کیونکہ بقدر ضرورت اتر رہی ہے ہر چیز وہاں. اس کو آپ اس میں ایک اس موجودہ زمانے کی مثال سے سمجھیے. ایک زمانہ یہاں پر وہ گزرا ہے 25-30 سال پہلے کہ ان حلال جانوروں کے ذبح کرنے پر کچھ پابندی لگائی گئی قانوناً, کہ فلاں دن ذبح نہیں کر سکتے, فلاں دن نہیں کر سکتے, فلاں دن نہیں کر سکتے. خوب جانتے ہیں آپ وجہ اس کی, یہ بیان کی گئی کہ دودھ اور گھی کے اندر بہت کمی پیدا ہو گئی ہے, ملک میں دستیاب نہیں ہو رہا, لہذا ان جانوروں کے ذبح پر پابندی لگاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ جانور زندہ رہیں اور گھی اور دودھ کثرت سے ملے. ادھر تو پابندی لگی, ادھر یہ چیزیں اوڑھنا شروع ہو گئی. آپ کو خوب یاد ہوگا, مجھے تو یاد ہے بہرحال کیونکہ میری جوانی کا زمانہ تھا, کہ اس زمانے میں جب یہ پابندی لگی ہے 10 آنے شیر اور 12 آنے شیر دودھ اصلی دودھ مل جاتا تھا, اور اصلی دودھ 20 روپے بھی نہیں ملتا. اس زمانے میں 5 روپے شیر اصلی گھی ملتا تھا اور کثرت سے ملتا تھا, اور اب اصلی گھی انکا ہے, اگر کہیں سے مل جائے تو 200 روپے سے کم کی بات نہیں کرتا. کیوں حضرت, اس سے کیا ہوا؟ برکت آئی, دودھ کی کثرت ہوئی, گھی کی کثرت ہو گئی, گھی اور دودھ کی نہریں بہنے لگی. کیا ذرا خیال فرمائیے, یا اور ان کے اندر کمی آتی چلی گئی, کمی آتی چلی گئی. وما ننزلہ الا بقدر معلوم, یہ قانون قدرت ہے, بقدر ضرورت ہر چیز کو اتارتا ہے. اسی کے مقابلے میں ایک اور مثال سمجھ لیں, یہ کتے اور یہ بلیاں سال میں 2 جھول دیتے ہیں آپ جانتے ہیں, اور کم سے کم 2 بچے یا 3 یا 4 یا 5 ہوتے ہیں. اگر قانون نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت یہاں پر جاری نہ ہوتا, تو پوری دنیا کتے اور بلیوں سے بھری ہوئی ہوتی. اسی طرح سب سے زیادہ ذبح ہونے والا جانور بکری ہے پوری دنیا میں, اور سال میں صرف یہ 2 بچے دیتی. اگر نظام قدرت نہ ہوتا, رزق کا نظام, تو ایک بکری بھی دیکھنے کو نہ ملتی. یہ نظام ہے قدرت کا, جس کی وجہ سے بکریوں کی وہی بہتات ہیں. آپ کو تو معلوم ہوگا جو حضرات حج کر کے آئے ہیں, کہ کم و بیش 10 لاکھ 15 لاکھ بکریاں وہاں 3 دن کے اندر ذبح ہو جاتی ہیں, اور بھی زیادہ ہوں تو میں نے ایک اندازہ بتایا, لیکن کوئی کمی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ ہے نظام قدرت. اور جو مخلوق یا جو حکومت نظام قدرت کو اپنے ہاتھ میں لے گی, اس کے اوپر عذاب آئے گا کہ قحط ہو جائے گا اس کی. کہاں سے یہ بات کر لی کہ رزق کم ہو جائے گا اور ہم کہاں سے کھلائیں گے؟ بالکل اسلام کے خلاف باطل نظریہ ہے. اس سے توبہ کرنا چاہیے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ تو خیر میں نے خشیت ہے اس کے اوپر کہ مفلسی کے خوف سے ایسا کریں, یہاں تک بات پہنچا دی. اس کے بعد ایک مسئلہ اور عرض کر دی کہ اس خاندانی منصوبہ بندی کے لیے مختلف طریقے اس زمانے میں رائج ہیں. آپ حضرات جانتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اور ہر مومنہ کو ان سے محفوظ رکھے. اس قدر خطرناک کہ خود وہ دمائے استعمال کرنے والا آدھا مر جاتا ہے. ایک مصیبت سے چھوٹنا چاہتا ہے لیکن دوسری مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اس کی مثالیں ڈاکٹر صاحبان کے پاس بہت آتی ہوں, میرے سامنے بھی آ جاتی ہیں. تو ایک طریقہ تو اس کا یہ کیا ہے کہ کچھ ایسی دوائیں انہوں نے ایجاد کر دی ہیں زہریلی, جن میں کیمیکل ہی کیمیکل بھرا ہوا ہے, اور کیمیکل جو ہے یہ انسان کی صحت کے لیے زہر ہے. چاہے وہ کیمیکل کی کھاد کے ذریعے حاصل کیا گیا ہو یا وہ اوپر سے کیمیکل برسایا گیا ہو, کھیتیوں پر زہر ہے. تو کیمیکل اور دوسرے زہریلی ادویات سے ان کو تیار کیا گیا ہے, جس سے بعض اوقات کچھ دن کے لیے یہ معاملہ اگ جاتا ہے. بعض اتنی تیز اور سخت دوائیں ہیں کہ پھر درسے دراز تک یہ معاملہ رکا رہتا ہے, اور بعض تو اس سے بھی آگے چلے اور انہوں نے ایسے آپریشن ایجاد کر دیے کہ جس سے صلاحیت ہی ختم ہو جائے. ہر ایک کا حکم سن لیجیے, اسلامی حکم کیا ہے. اگر عورت کی کمزوری, اس کی بیماری اور اس کی جان کے خطرے کے پیش نظر کوئی مسلمان ماہر ڈاکٹر, مسلمان کی قید ہے, مسلمان ماہر ڈاکٹر یہ مشورہ دے کہ اب اس کو اس حال میں نہ آنا چاہیے ورنہ اس کی جان کا خطرہ ہے, اس وقت مانے قسم کی دوائیں دینا جائز. اور اگر ایسا کوئی خطرہ نہ ہو, محض اپنی عیاشی کے لیے اور محض اس لیے کہ ہم کہاں سے ان کو رزق کھلائیں گے, ہم کہاں سے ان کی تربیت کے مصیبتیں اور مشقتیں بھرتے رہیں گے, کوئی اس کو استعمال کرتا ہے تو گناہ ہے. اور اگر صلاحیت کو سلب کرا دیا گیا, چاہے دواؤں کے ذریعے اور چاہے آپریشن کے ذریعے, یہ بدترین قسم کا گناہ کبیرہ ہے. یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری اور آپ کی اور تمام مسلمان بھائیوں کی اور بہنوں کی. یہ میں نے اس پر عرض کر دیا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اگر یہ موضوع ابھی باقی ہے انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں اس سے متعلق اور بھی کچھ عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, حق کو حق سمجھنے کی اور باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, حق اختیار کرنے کی اور باطل کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان سے اور شیطانوں کے چیلوں سے جو آج کل ہمارے دشمن یورپ اور امریکہ میں بس رہے ہیں, اللہ تعالی پوری امت کو ان کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ان کی اس قسم کی دسیسہ کاریوں کو اور سازشوں کو ناکام بنائے جو وہ امت مسلمہ کے سلسلے میں بروئے کار لا رہی ہیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمیں اللہ تعالی ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.